علامہ صاحب، یہ تو حق بات ہے کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے آپ بیتی میں مونو ریئلزم کا تصور پیش کیا ہے، اور آپ اپنی گفتگو میں بارہا اس کا حوالہ بھی دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ آج اس بات میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مونو ریئلزم کے تقاضے کے مطابق انسان، جن، فرشتہ اور شیطان کا کس طرح ایک حقیقت ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کر کے سمجھا دیجیے۔
یہ عالی مدد، آج کی علمی محفل بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس میں جو تعداد ہے وہ بھی صحیح ہے، اور دوسری طرف سے اس میں جن سوالات سے بحث کرنی ہے وہ سوالات بڑے اہم ہیں، اور ان میں علم کا ایک ضروری حصہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں میں ایک عرض یہ کروں کہ کسی بھی محفل کی کامیابی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ اہلی محفل پر ہوتا ہے۔ اہلی محفل توجہ دیں، خاموشی سے سنیں، اور وہ ایک ایسی کشش کو پیدا کریں کہ جس طرح مقناطیس لوہے کے برادے کو، لوہے کے ذرات کو کھینچتا ہے، اسی طرح علم کو، آواز کو، تقریر کو کھینچیں اور اپنے اندر علمی جذبیت پیدا کریں، یعنی مکمل توجہ دیں، تو لازمی طور پر علمی محفل کامیاب ہو سکتی ہے۔ لہذا امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے، اور جیسا کہ آپ نے اس سوال کے سلسلے کے پہلے سوال کو سنا، اس میں مونو ریئلزم کے بارے میں سوال ہے، اور سب سے پہلے مونو ریئلزم کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہونا چاہیے کہ مونو ریئلزم ایک تصور ہے جس میں سب اعلیٰ حقیقتوں کے ایک ہونے کا بیان آتا ہے۔ اسی تصور کے تحت یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اس میں شک تو کوئی نہیں کہ امام نے یہ تصور دیا ہے، یعنی حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوۃ اللہ علیہ نے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مونو ریئلزم یا کہ یک حقیقت کے مطابق انسان، جن، فرشتہ اور شیطان، یہ چار مخلوق کس طرح ایک ہو سکتے ہیں؟ اگر مونو ریئلزم یا کہ یک حقیقت صحیح ہے، اور بے شک صحیح ہے، صحیح تو ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ انسان، جن، فرشتہ اور شیطان کس طرح ایک ہو سکتے ہیں؟ انسان کا سوال اس لیے کہ انسان میں کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، موحد بھی ہے اور مشرک بھی ہے، یعنی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور جنات کا سوال اس لیے کہ جنات میں بھی مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ فرشتے کا سوال اس لیے کہ فرشتہ تو ایک اچھی مخلوق ہے، اس اچھی مخلوق کا ادنا مخلوق کے ساتھ کس طرح الحاق ہو سکتا ہے، اور شیطان کا سوال ذرا مختلف ہے کہ شیطان بدترین مخلوق ہے، یعنی بہت بری مخلوق ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے ایک ہو سکتا ہے اور سب مل کر ایک ہو جائے اور ایک حقیقت بن جائے، یک جان بن جائے، یک حقیقت بن جائے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یوں ہے کہ ان چاروں مخلوق میں سے کوئی مخلوق ازلی طور پر بری نہیں ہے، کوئی مخلوق بری ہو گئی ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کان کو دیکھیں، اصل کو دیکھیں، اوریجن کو دیکھیں، سرچشمے کو دیکھیں، تو سبھی خدا کے نور سے آئے ہوئے ہیں، لہذا ان سب کا ایک ہو جانا بعید از قیاس نہیں، ناممکن نہیں، ممکن ہے اور حقیقت ہے۔ اب ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ انسانوں کی بات، انسان جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں، اور جو برے ہیں ان کو سزا دینے کے بعد اور جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد ان کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے دوزخ بنائی ہے، یہ صرف غصے کا انتقام لینے کا مقصد نہیں رکھتا، بلکہ ان کو سزا دے کر ان کو پاک کرنے کا مقصد ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی سلجھی ہوئی حکومت ہے، وہ کسی مجرم کو سزا دیتی ہے، اس کا مقصد ریونج نہیں ہے، بدلہ لینا نہیں ہے، اسا ٹھنڈا کرنا نہیں ہے، انتقام لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اصلاح ہے، ریفارمیشن ہے۔ اسی طرح شریعت میں جن مجرموں کو سزا دی جاتی ہے وہ ان کے اس گناہ کی معافی کے طور پر ہے، اور چور کو چوری کی سزا ملنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل چکنے کے بعد وہ بالکل قطعاً پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو قتل کی سزا دینی ہے تو وہ قتل ہو جانے کے بعد بموجب شریعت پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن انس میں سے کوئی بھی گناہگار، کوئی بھی مجرم جب خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق سزا ملتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب رہا سب سے بڑا مسئلہ شیطان کا، کہ دیکھیے شیطان کی مثال ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ ایک دن حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ذاتی انفرادی انڈیویجول شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو اصحابی کبار نے سوال اٹھایا کہ یا حضرت، اگر بات یوں ہے تو آپ کا بھی ایک ذاتی شیطان ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرا بھی ذاتی شیطان تھا، لیکن خدا کی رحمت و مہربانی سے اس نے میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی تابعدار ہو گئے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اچھائی اور بھلائی رسول سے شروع ہوتی ہے، اور جو اچھائی اور بھلائی رسول کی ذات سے ممکن ہوتی ہے تو وہ اس کی امت میں ممکن ہوتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اور مثال ہے کہ شیطان بھی آخر جا کر مسلمان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مختصر یہ کہ مونوریلزم کی حقیقت صحیح ہے کہ انسان، جنات، فرشتے، شیاطین سب اپنے اپنے جرم کی پاداش کو قبول کرنے کے بعد، لینے کے بعد آخر میں جا کر خدا کے حضور کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اور پھر ان سب کی مونوریلزم ہو جائے گی، یعنی وہ سب جیسے ازل میں تھے ایسے ہو جائیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس مادی دنیا سے کوئی مثال لینی ہے تو وہ بھی آسان ہے، ہم اس کی مثال پانی سے لے سکتے ہیں، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ چیزوں کو دھوتے دھوتے میلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پانی جو ہے ندی کی صورت میں، دریا کی صورت میں اور دوسری صورتوں میں پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے لیکن گندا نہیں رہتا ہے، اور سمندر میں ملتا ہے پھر وہاں پر کھارا ہو جاتا ہے، لیکن نور ہے اس کو کثیف سے لطیف بنا کے آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، پھر اس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، تو اور پھر وہ اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح خداوند عالم نے دنیا میں بیماری پیدا کی ہے، مال کا نقصان پیدا کیا ہے، اور دیگر تکالیف اور مصیبتیں بنائی ہیں ہر قسم کی، جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر سزا جہنم ہے, اور وہ جہنم بھی جیسا کہ کہا گیا روحوں کو پاک اور پاکیزہ کرنے کے لیے ہیں. وہ کہ جہنم کی سزا بہت بڑی ہے, ناقابل برداشت ہیں, لیکن بڑے بڑے جرم ہونے کی صورت میں روحیں جہنم میں جاتی ہیں, اور جہنم کی کیا کیفیت ہے وہ بیان الگ ہے. بہرحال پاکیزگی کے بعد تمام روحیں مونوریلزم کے دھاگے میں پھروئی جاتی ہیں, تمام روحیں ایک ہو جاتی ہیں. تو یہ اس پہلے سوال کا میرے نزدیک ایک مکمل جواب ہے. شکریہ.
سوال نمبر دو. قرآن حکیم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے توریت اور انجیل میں تحریفیں یعنی تبدیلیاں کی ہیں, اور آج یہ بات سب دنیا والوں پر روشن ہو چکی ہے کہ توریت اور انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں, لیکن قرآن مذکورہ اعتراض کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان دونوں آسمانی کتابوں میں ہدایت اور نور تھا. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44-46. اس میں کیا راز ہے؟ آپ براہ کرم ہمیں سمجھا دیجئے.
سوال واضح تھا, آپ نے سن لیا, اور سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں دو قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ اعتراض ہے کہ اہل کتاب نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی ہیں, اپنے ہاتھ سے اس میں لکھا ہے, قرآن یہ کہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری آیتوں میں یہ ارشاد ہے کہ قرآن میں ہدایت, تورات اور انجیل میں ہدایت اور نور تھا. اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہے. ایک طرف سے یہ اعتراض کہ اہل کتاب نے توریت اور انجیل میں تبدیلیاں کی ہیں, اور دوسری طرف سے یہ فرمانا کہ توریت اور انجیل میں ہدایت تھی اور نور تھا. یہ سوال ہے. اس کے لیے جواب یوں عرض ہے کہ جہاں ان آسمانی کتابوں میں تبدیلی کرنے کا اعتراض پایا جاتا ہے, اس کا تعلق ظاہری کتاب سے ہے. کتاب کی ظاہری صورت جو لوگوں کے سامنے ہے, اور جہاں فرمایا جاتا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں ہدایت تھی اور نور, اس کا تعلق ان دونوں آسمانی کتابوں کی روحانیت سے ہے, باطن سے ہے. کیونکہ ہر آسمانی کتاب کے دو مقام ہیں. ایک تو ظاہری کتاب ہے جس کو لوگوں نے لکھا ہے اور ظاہری تحریر میں, اور دوسری چیز اس کتاب کی روح ہے جو ایک نور ہے جو پیغمبر اور امام میں ہے. تو اس لیے ہر آسمانی کتاب کے دو مقام مقرر ہوئے, یعنی دو جگہوں میں آسمانی کتاب پائی گئی. چنانچہ جہاں ظاہری تورات ہے, جہاں ظاہری انجیل ہے, اس میں لوگوں نے مداخلت کی, اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا اور اپنے مقصد کی چیز لکھی. اس پر قرآن اعتراض کرتا ہے, یعنی خدا کو اعتراض ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا. اور جہاں ان دونوں آسمانی کتابوں کی تعریف کی گئی ہے, اس کا تعلق نور سے ہے, اور وہ نور پیغمبر اور امام کی ذات میں ہوتا ہے. اس میں بے شک ہدایت ہے, اس میں بے شک نور ہے, اور وہ خود نور ہے. تو لہذا قرآن ہو یا کوئی اور آسمانی کتاب, اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ ظاہری حیثیت ہے جس میں لوگ مداخلت کر سکتے ہیں, تفسیر میں, ترجمے میں, اور یہاں تک کہ متن میں بھی. لیکن دوسری چیز ایسی ہے کہ اس تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے. وہ قرآن کی آسمانی کتاب کی روح ہے, اور وہ روح ان کے قبضے میں نہیں ہے.
وہ اللہ کے حضور میں ہے یعنی پیغمبر کی ذات میں ہے اور امام کی ذات میں ہے ایک روح کی حیثیت سے، ایک نورانی کیفیت کی حیثیت سے، لہذا اس میں وہ تبدیلی یا کہ تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر دو سوال کا مکمل جواب ہے۔
سوال نمبر تین، آپ اکثر لطیف جسم پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کا ایک معجزاتی لطیف جسم ہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جثہ ابدائیہ کو بہت دفعہ دیکھا ہے، تو کیا اس جسم میں حدود دین بھی ہیں؟ کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیے۔
بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے سوال نمبر تین، انہوں نے بڑی صفائی سے پیش کیا۔ آسٹرل باڈی کے بارے میں، لطیف جسم کے بارے میں پوچھا، میری کچھ تحریروں سے یا تقریروں سے حوالہ دیتے ہوئے، جس کو آپ نے اچھی طرح سے سن لیا، تو جواب یوں عرض ہے کہ ہاں، امام کے اس ظاہری اور عنصری جسم کے علاوہ ایک نورانی جسم بھی ہے جو کن فیکون کے مطابق کام کرتا ہے، جو جسائی ابدائیہ ہے، جو معجزاتی جسم ہے، لیکن وہ جسم صرف امام تک محدود نہیں بلکہ حدود دین کا بھی یہ جسم ہے۔ اور انہوں نے حدود کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اگر حدود ظاہر میں نہیں ہے، اس جسم میں نہیں ہے، تو کیا لطیف جسم میں حدود ہیں؟ حجت، دائی وغیرہ، پیر، ان کو کچھ زندگی ملی ہے جس کے اس دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو؟ تو اس کے لیے جو جواب ہے وہ نفی میں نہیں اس بات میں ہے، یعنی اس میں ہاں بولنا ہے کہ حدود دین کے لیے بھی یہ لطیف جسم ملتا ہے، اس لیے کہ ہماری علمی گفتگو سے آپ پر ظاہر ہوا ہوگا کہ ایک دنیا ہے، اس کا نام عالم ذر ہے، ذرات کی دنیا، اس میں بھی سب لوگ ہیں، اسی طرح حدود دین لطیف جسم میں ہیں اور لطیف جسم میں کام کرتے ہیں۔ اور قرآن میں آپ جب لفظ صالحین کو پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر پیغمبر کی یہی خواہش تھی کہ اس کو لطیف جسم ملے تاکہ آئندہ اس دنیا میں اچھا کام کرے، اور یقیناً ایسا ہوا، اور قرآن میں ایسے خدا کے بہت سے وعدے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، اور مومن جو بظاہر مرتا ہے اور حقیقت میں نہیں مرتا ہے، اس کو ایک لطیف جسم ملتا ہے اور وہ اس دنیا کے ساتھ کنسرن ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال کا مختصر جواب یوں ہے کہ ہاں، حدود دین لطیف جسم میں موجود ہیں اور وہ فرشتوں کے عنوان سے کام کرتے ہیں۔
سوال نمبر چار، آپ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ آپ میں قرآن حکیم کا جو زبردست عاشق ہے، وہ کب سے اور کیسے پیدا ہوا؟ اسے اتنا ترقی کس طرح ہوئی؟ اس کے وضاحت چاہیے۔
ایک بچی نے جرات سے سوال کیا، اس میں ایک لفظ کو میں ریپیٹ کروں گا، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے، کیا آپ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ آپ میں قرآن حکیم کا جو زبردست عشق ہے، وہ کب سے اور کیسے پیدا ہوا؟ اس میں اتنی ترقی کس طرح ہوئی؟ اس کی وضاحت چاہیے۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ کہ یہ ذاتی سوال ہیں، لیکن یہ بھی علم میں آتا ہے۔ سوال میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مجھ کو قرآن سے جو موجودہ عشق نظر آتا ہے، یہ کیسے ہوا اور کب سے ہوا؟ اصل میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے مجھے قرآن سے آہستہ آہستہ عشق پیدا ہوا، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا جہاں پر نسبتاً قرآن سے زیادہ دلچسپی ہے، اور قرآن سے بہت دلچسپی ہے اور عقیدت مندی ہے. اس کے علاوہ جب میں نے ذاتی طور پر مطالعہ شروع کیا, سیلف اسٹڈی کا کام شروع کیا, تو اس میں مجھے قرآن سے بہت زیادہ محبت ہو گئی. اور قرآن سے مجھے محبت کیسے نہ ہوتی جب کہ مجھے یہ علم ہوا کہ پیغمبر کا معجزہ تنزیل ہے اور امام کا معجزہ تاویل ہے. یعنی پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ آن حضرت نے آسمان سے ایک کتاب کو حاصل کیا, یہ ان کے پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے. اور امام کا معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں, جو راز ہیں, جو بید ہیں, جو سیکرٹس ہیں, جو رموز ہیں, جو اشارے ہیں, ان کا جاننا امام کا کام ہے. یہ امام کا معجزہ ہے اور دنیا میں کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا. لہذا میرے امام کی نسبت سے مجھے امام کے معجزات کو دیکھنے کے لیے, امام کے علم کو پانے کے لیے, امام کے بدون تک رسا ہو جانے کے لیے میں نے جدوجہد کی اور قرآن سے محبت رکھی. اور رفتہ رفتہ یہ محبت بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ عشق کی حد آ گئی اور میں قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا. جب میں نے ہوش سنبھالا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ہر وقت قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا تھا, یہاں تک کہ میں بکریاں چراتا تھا اور جنگل میں رہتا تھا, لیکن قرآن میرے ساتھ رہتا تھا. میں فوج میں سپاہی تھا, ملازم تھا, اس وقت بھی میرے ساتھ قرآن تھا. میں قید خانے میں تھا اور قید میں گیا, اس وقت بھی قرآن میرے ساتھ تھا. اور ایک دفعہ جو مجھے قید میں لے جانے کے لیے آدمی آ گئے, آفیسرز پولیس کے وغیرہ آ گئے, تو میرا بستر سب باندھا گیا. اور میں نے جب قرآن اٹھایا تو اس شخص نے, گو کہ مسلمان تھا لیکن ماڈرن مسلمان تھا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ قرآن دیکھ سکتا ہے, جس قرآن کو میں اپنے ساتھ لے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ اگر وضو نہ ہو تو تب بھی وہ دیکھ سکتا ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھ سکتا ہے. اس نے قرآن کو دیکھا, تسلی کی کہ اس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے. اور بہرحال اسی طرح میں قرآن کو اپنے ساتھ قید خانے میں بھی لے گیا, اور کوئی وقت نہیں تھا جو میں قرآن کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا. تو اکثر و بیشتر میں اس کی تلاوت کرتا تھا, اس کے ترجمے میں کوشش کرتا تھا ترجمے کے لیے, اور غور فکر کرتا تھا کہ اس کے رموز کو میں سمجھ لوں. تو آن کی یہ وقت ہے, اور اس وقت مجھے قرآن سے اتنا عشق ہے جیسے امام سے عشق ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس میں امام کی باتیں ہیں, امام کے بید ہیں, امام کی حکمتیں ہیں. اور کیونکہ اس میں مومن کے لیے, جو علم والا ہے اس کے لیے قرآن میں امام کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور امام کے معجزات کے لیے کوئی میدان نہیں ہے, اور اگر کوئی میدان ہے تو وہ قرآن ہے. تو قرآن میں امام کے معجزات ہوتے ہیں, اس لیے میں نے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا اور قرآن سے میں نے محبت کی, بلکہ قرآن سے عشق کیا اور کرتا ہوں.
سوال نمبر 5. یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ امام زمان صلی اللہ علیہ کی بابرکت ہستی خدا کا بزرگ ترین نام یعنی اسم اعظم ہے, لہٰذا امام کی یاد بصورت اسم اعظم خدا کی پر حکمت یاد ہے. مگر اس بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ ہم خدا کے زندہ نام کو کس طرح یاد کریں, جسم کو یاد کریں یا اسم کو, عقل اور علم کا تصور کریں یا روح اور نور کا؟
یہ سوال بھی بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے. اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اسم اعظم ہیں, خدا کا
بزرگ ترین نام ہیں، لیکن امام کی عقل ہے، امام کا نور ہے، امام کی روح ہے، امام کی شخصیت ہے، تو خدا کے اس زندہ اسم اعظم کی اتنی مقدس چیزیں ہیں، سو ہم کس پہلو سے اس اسم اعظم کو پڑھیں اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے خدا کو کیسے یاد کریں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. دیکھیں ہر پہلو سے، ہر پہلو سے اپنی رسائی کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی علمیت کے مطابق. ایسا نہیں کہ جسم کو یاد کریں تو وہ یاد نہیں ہے، وہ بھی یاد ہے. جسم ہی ایک وسیلہ ہے اور مومن سب سے پہلے جسم تک رسا ہو سکتا ہے، جسم تک پہنچ سکتا ہے، جسم کو دیکھ سکتا ہے. جسم ہی کی بدولت اچھے کاموں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، لہذا جسم کا تصور فضول نہیں ہے. بہت سی مثالوں میں جسم کا تصور آئے گا، اور یہی سے خدا کے بزرگ نام کے ذکر کا آغاز ہوگا، پھر نور کا تصور ہوگا، پھر عقل کا تصور ہوگا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے. تو بہرحال موقع کے مطابق، مناسبت کے مطابق ہم ہر پہلو سے امام کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اسم اعظم کا تعلق ہے اس کے پڑھنے کا ایک الگ ڈھنگ مقرر ہے. تاہم جو عام یاد ہے، جو جنرل ذکر ہے، اس میں امام کا ہر تصور، امام کی ہر یاد اور امام سے ہر قسم کا رابطہ، یہ جائز اور درست ہے. مومن کو کبھی امام کے عفو کی یاد آئے گی، کبھی اس کے بخشنے اور مہربانی کرنے کی یاد آئے گی، اور کبھی کسی بھی اچھے کام کا تصور آئے گا. تو ان تمام تصورات میں اور ان ساری یادوں میں رحمت ہی رحمت ہے. اور اسی طرح اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو جاتا ہے.
سوال نمبر 6، سر برائے کرم آپ ہمیں ان الفاظ اور اصلاحت کا مطلب بیان کرے اور وضاحت سے سمجھائی. مردہ زندہ نما، وحدت کثرت نما، مرغ نادانی، دو مخالف نیکیوں میں سے ایک، مجمع البحرین.
یہاں پر اس سوال میں، سوال نمبر 6 میں کچھ خاص الفاظ اور اصطلاحات آئی ہیں آج، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے مردہ زندہ نما، ایک ایسا مرا ہوا انسان جو حقیقت میں مرا ہوا ہے مگر ظاہر میں زندہ نظر آتا ہے، وہ کون ہے اور کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں آپ کو ایسے بہت سے آدمی ملیں گے جو روح الایمان نہیں رکھتے ہیں، جو حقیقت میں مردہ ہیں، جو زندہ نہیں ہیں. جس زندگی کے اعتبار سے یا جس روح کے پیش نظر زندہ کہنا چاہیے، وہ زندگی نہیں، وہ روح نہیں، لہذا وہ مردہ ہیں مگر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، چالتے ہیں، اس لیے وہ مردہ ہی زندہ نما ہیں. زندہ دکھائی دینے والے مردے ہیں، یہ ہو گیا. دوسری اصطلاح وحدت کثرت نما کیا ہے؟ ایک ایسی یونٹی، ایک ایسی وحدت، ظاہر میں وہ کثرت ہے، وحدت نہیں ہے، لیکن اندر اندر سے وہ وحدت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر اور ان انسانوں کے اندر، جیسے ابھی ہم نے مونو ریئلزم کی بات کی تھی، اسی طرح ایک یونٹی ہے، ایک وحدت ہے ان تمام انسانوں میں. ان کی کمزوریوں کو الگ کریں، ان کے گناہوں کو نظر انداز کریں، تو ان کی ذات کی گہرائی میں، سب کی ذات کی گہرائی میں ایک یونٹی پائی جاتی ہے. اس کے پیش نظر اس جہان میں اور اس کائنات میں اور تمام چیزوں میں ایک وحدت ہے، ایک یونٹی ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کثرت ہی کثرت. اس کو کہتے ہیں وحدت ہی کثرت نما، وہ وحدت جو بظاہر کثرت لگتی ہے، کثرت نظر آتی ہے.
تو یہ اس اصطلاح کی تشریح ہو گئی. اس کے بعد مرگ نادانی، جہالت کی موت. دیکھیں کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے امامی وقت کو نہیں پہچانتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو موتیں کئی قسم کی ہیں، ایک تو طبیعی جسمانی موت ہے، ایک جہالت کی موت ہے. وہ شخص جو امام کو نہیں پہچانتا ہے جسمانی طور پر مرنے سے پیشتر جہالت کی موت مر چکا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرگی جہالت، مرگی نادانی، جہالت کی موت. اس کے بعد دو مخالف نیکیوں میں سے ایک کا مطلب ہے، قرآن میں ذکر ہے اگر دنیا میں مومن پر تکلیف آ گئی تو اس کو تکلیف سے فائدہ ہوگا، اگر مومن کو راحت ہو گئی تو راحت سے اس کو فائدہ ہوگا. اس کے مقابلے میں کافر پر تکلیف آ گئی تو عذاب، راحت آ گئی تو وہ بھی عذاب، اس لیے کہ اس راحت سے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہذا مومن کو بیماری بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے. تو دو مخالف نیکیوں کا مطلب یہ ہے، حالانکہ بیماری اور تندرستی دونوں مخالف ہیں لیکن مومن کے لیے دونوں نیکیاں ہیں. اس کے بعد مجمع البحرائن کا ذکر ہے کہ مجمع البحرائن کا کیا مطلب. مجمع البحرائن خضر اور موسیٰ کے قصے میں آتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، دو سمندروں کے باہم ملنے کی جگہ، دو دریاؤں کا سنگم، یہ ظاہر ترجمہ ہو گیا، لیکن اصل اس کا مطلب یوں ہے کہ جہاں خیر اور شر آپس میں مل جاتے ہیں وہ مجمع البحرائن ہے. اور خضر کی تعلیم اس مقام پر تھی. اسی کے ساتھ یہ جواب بھی مکمل ہو گیا.
سوال نمبر 7، کوئی کاف اور سمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا ظلمہ دنیا میں کوئی مقام ہے یا کوئی مثال؟ آب حیات سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت خضر اس جسم میں خاکی میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے؟
سوال کو سن لیا کہ انہوں نے کوئی قاب کے بارے میں پوچھا، اور سیمرغ ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا کہ کوئی قاب کیا ہے، سیمرغ کیا ہے، اور ظلمات کے بارے میں سوال کیا، اور ظلمات کا ذکر اس میں آتا ہے کہ ایک قصے اور کہانی کے مطابق ظلمات ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر آب حیات یعنی زندگی کا پانی چھپا ہوا ہوتا ہے. اور انہوں نے اسی کے ساتھ آب حیات کے بارے میں پوچھا، پھر یہ پوچھا کہ آیا یہ صحیح ہے کہ خضر ہمیشہ اسی جسم میں دنیا میں زندہ ہے؟ یہ سوالات ہیں. آپ جواب عرض ہے کہ کوہ قاف دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں بلکہ وہ ایک روحانیت کا مقام ہے. سیمرغ دنیا میں کوئی اتنا بڑا زبردست پرندہ نہیں، وہ ایک روحانیت کی مثال ہے. ظلمات دنیا میں کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں، وہ جہالت کا نام ہے، جہالت کی مثال ہے. اب حیات دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں کہ جس کے پینے سے انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے یعنی نہ مرے، بلکہ یہ علم اور معرفت کا نام ہے. خضر اس جسم میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے، اور خضر سے امام زمان مراد ہے. تو کوہ قاف روحانیت کا ایک مقام ہے، اور سیمرغ روحانی طاقت کا نام ہے. ظلمات میں آب حیات کا چھپ جانا یا ظلمات میں سے آب حیات کا ملنا مثال ہے کہ علم جو ملتا ہے وہ جہالت کے مقامات پر ملتا ہے، یعنی جہالت ہی کو ختم کر کے اس کو علم بنانا پڑتا ہے، سوال کو جواب بنانا پڑتا ہے، لا علمی کو علم بنانا پڑتا ہے. اس معنی میں ظلمات میں آب حیات پوشیدہ ہے. آب حیات یعنی زندگی کا پانی جسم کو زندہ رکھنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ روح کو زندہ رکھنے کے معنی میں ہے، اور ایسا پانی علم ہے،
اور معرفت ہے، اور خضر کا جو قصہ چلتا ہے وہ دراصل ایک روحانیت کی بات ہے، اور ظاہر میں ایک پیغمبر کو اتنی لمبی مدت تک عمر یا زندگی نہیں دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سوال نمبر 7 کا جواب مکمل ہے۔
سوال نمبر 8، سر مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ کیا خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہر جگہ سے مل سکتا ہے، یا صرف ایک جگہ سے مل سکتا ہے؟ کیا اللہ زمان و مکان سے برتر نہیں ہے؟ اگر وہ ہر چیز سے پاک و برتر ہے تو پھر وہ زمان و مکان کی حدود میں کئی جگہ یا ایک جگہ کیسے آ سکتا ہے؟
بہت ہی ضروری اور بڑا سوال ہے، آپ نے سن لیا؟ جی ہاں، خدا ہر جگہ پر موجود ہے، ایک اعتبار سے، ہر اعتبار سے نہیں، ایک اعتبار سے، مگر خدا ہر جگہ سے نہیں مل سکتا، خدا صرف ایک جگہ سے مل سکتا ہے۔ خدا ایک جگہ سے کیوں کر مل سکتا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ خدا نے جو عرش کا تصور دیا، خدا نے جو اپنے گھر کا تصور دیا، خدا نے جب یہ بتایا کہ وہ عبادت خانے میں مل سکتا ہے، ان تمام مثالوں کا مقصود یہ ہے کہ پیغمبر اور امام کے وسیلے سے خدا صرف ایک ہی جگہ سے مل سکتا ہے، یعنی جہاں امام پیغمبر کے جانشین ہیں، اسوانی میں امام کی ذات سے خدا مل سکتا ہے، اور کہیں سے نہیں مل سکتا ہے۔ اب رہا سوال کہ آیا خدا زمان و مکان سے برتر نہیں ہے، اس کا جواب ہے کہ ہاں، خدا زمان و مکان سے برتر ہے، لیکن اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو نمائندہ ہے، اس کے توسط سے خدا قابل رسا ہے، ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر مظہر نہ ہوتا تو خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ زمان و مکان سے برتر تھا، وہ پاک سبحان تھا، اس لیے اس نے مہربانی کی کہ اس نے اپنا ایک نمائندہ قرار دیا، ایک مظہر، ایک اسم اعظم، ایک نور اور ایک خلیفہ یعنی امام، اس کی وجہ سے خدا ایک مقام سے مل گیا، اور نہیں تو وہ زمان و مکان سے برتر تھا۔ اور بے شک خدا زمان و مکان کے حدود میں نہیں آ سکتا ہے، اسی وجہ سے اس نے شروع سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا لوگوں کے سامنے بذات خود نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مظہر کو، اپنے زندہ نام کو، اسم اعظم کو، سورۃ رحمانی کو اور اپنے نور کو قرار دیا، تو اس سے اتنی ساری باتیں ممکن ہو گئیں۔ تو ایک اعتبار سے وہ ہر جگہ پر قرار پایا، اور دوسرے اعتبار سے اس کا ایک گھر مقرر ہوا، اور تیسرے اعتبار سے وہ لامکانی ہے، یہ بھی صحیح ہے، تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، مگر خدا ملے گا کیسے؟ ہر جگہ سے نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک جگہ سے ملے تو ہر جگہ سے ملے گا، پہلے ہر جگہ سے ملے یہ بات ناممکن۔ ایک جگہ سے ملے، امام کے ذریعے سے خدا ملے تو ہر جگہ خدا مل جائے گا، تو خدا ہر جگہ پر ہے صحیح، خدا ایک جگہ پر ہے صحیح، اور خدا مکان و زمان سے برتر ہے صحیح۔ اس کے مختلف اعتبارات ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتبارات، اس اعتبار سے یہ، اس اعتبار سے یہ، وغیرہ۔ اس کے ساتھ 8 سوال آپ کا مکمل ہو گیا۔
مہربانی کر کے بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں زبردست اضافہ یا روز افزا ترقی ہو، اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟
انہوں نے سوال نمبر 9 کو پوچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں زبردست اضافہ یا روز افزون ترقی ہو، اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ عمدہ سوال ہے۔ سب سے پہلے خدا و رسول نے علم کی رہنمائی کے لیے جس شخصیت کو مقرر کیا ہے، اس کے دامن کو پکڑا جائے، تاکہ وہ قدم بقدم اور منزل بمنزل اس
شہر کی طرف لے جائیں جسے علم کا شہر کہا جاتا ہے، یا اس گھر کی طرف لے جائیں جس کو حکمت کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی امام کی رہنمائی میں علم کا شہر مل جائے گا اور حکمت کا گھر مل جائے گا. اب رہا اپنی ذات کے اندر علم کے شوق کو بڑھانا، علم کے ماحول میں رہنا، محنت کرنا، سوسائٹی جو ہے اس کو علمی صورت دینی، یا کہ اپنے گھر کو یا کہ اپنے دوستوں کو علمی بنانا، یا علمی ماحول میں رہنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور اخلاقی اور روحانی طور پر پاک و پاکیزہ رہنا، کیونکہ علم کا تعلق پاک اور پاکیزگی سے ہے. اور گناہ کی صورت میں علم جو ہے اس سے کو علم کو ٹھہرنا نہیں ہے. تو اس لیے عبادت اور بندگی، یہ پاکیزگی اور خدا کی یاد سے علم ایک نور ہے، وہ قرار پاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر شخص نافرمان ہے تو علم چونکہ خدا کا ایک عطیہ ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، یا اس کے لیے شوق نہیں ہوتا ہے، علم سے عشق نہیں ہوتا ہے، اور تضاد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آگ اور پانی کے آپس میں دوستی نہیں ہوتی ہے. پاکیزگی چاہیے، تقویٰ چاہیے، عبادت چاہیے، علم دوستی چاہیے، علم کی قدردانی چاہیے، اور رفتہ رفتہ علم میں بے پناہ ترقی ہو سکتی ہے. یہ چند باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ سوال نمبر 9 مکمل ہے.
سوال نمبر 10، سر کیا یہ درست ہے کہ کافی ترقی ہونے کے بعد ذکر الہی خود بخود بولتا جاتا ہے یا خود کا طریقے سے جاری رہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا واضح بیان یا اشارہ قرآن میں کہاں اور کس طرح ہے؟
انہوں نے پوچھا کہ سوال نمبر 10 میں پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ روحانی ترقی ہونے کی صورت میں جو ذکر ہے یا جو بول ہے یا جو اسم اعظم ہے وہ خود بولتا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے جواب ہے ہاں، خودکار طریقے سے ذکر جاری رہتا ہے. خودکار معنی آٹومیٹیکلی، ذکر آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود بولتا ہے، اپنے آپ کو بولتا ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا اشارہ قرآن میں کہاں ہے؟ بہت سی آیتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور کم سے کم اس کا اشارہ یہ ہے کہ انما العسر یسرا، تحقیق دشواری کے ساتھ آسانی ہے. دشواری جھیلنے کے بعد، مشکلات برداشت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بس، یعنی مومن کو کیا بڑا آرام ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور ذکر خود بخود چلنے لگتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں، ان میں سے ایک خاص آیت ہے وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور خدا نے ان میں کلمہ تقویٰ کو لگا دیا، چسپان کر دیا، پیوست کر دیا، باندھ کے رکھا. اب وہ اسم اعظم خود بخود بولتا ہے، وہ ایک جاندار شے ہے، وہ زندہ ہے، جب اس کا اپنا مقام آتا ہے تو بولتا جاتا ہے. اور امام کی ذات میں، امام کی پیشانی میں اسم اعظم تو ہر وقت بولتا رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ جواب بھی مکمل ہو گیا.
سوال نمبر 11، آپ نے کبھی بطریق اختصار فرمایا تھا کہ لفظی عبادت، عملی عبادت، فکری عبادت، علمی عبادت، تو یہ فکری اور علمی عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
سوال بڑا عمدہ ہے. انہوں نے کئی قسم کی عبادتوں کو سوال بنایا ہے. لفظی عبادت، یہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ لفظی عبادت ہے، کوئی بھی جو صرف لفظ پر منحصر ہو. عملی عبادت، کوئی مشقت بھی ہو، کوئی کام بھی ہو اس عبادت کے ساتھ، یا کوئی خدمت ہو، یا کوئی اچھا اور عمدہ سے عمدہ اور قوم کے لیے، جماعت کے لیے مفید کام ہو، وہ عملی عبادت ہے. فکری عبادت، آپ کسی بھی علمی مسئلے میں سوچتے ہیں، قرآن کے مسئلے میں سوچتے ہیں،
یا کسی بھی معنی میں سوچتے ہیں یا کائنات میں سوچتے ہیں یا اپنی ذات کی آیات میں سوچتے ہیں، کیونکہ آیات قرآن میں ہیں، کائنات میں ہیں، آپ کی اپنی ذات میں ہیں، تو ان آیات میں سوچتے ہیں، تو یہ فکری عبادت ہے۔ علمی عبادت بھی یہ ہے کہ آپ علمی طور پر کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اور آپ علم کو بناتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر سوچتے ہیں، علمی طور پر آپ علم میں مصروف ہیں، تو یہ علمی عبادت ہیں۔ تو عبادتیں کئی ہیں، اور علمی عبادت کی ایک خاص قسم یہ ہے کہ کچھ اسم ہوتے ہیں اور کچھ کلمات اتامات ہوتے ہیں، اور کلمات اتامات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان میں علمی عبادت ہوتی ہے۔ کوئی لفظ ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے لفظی عبادت کے لیے، کوئی اسم ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی کلمہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں علمی عبادت ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو رٹنا بھی ہوتا ہے، سوچنا بھی ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے، وہ علمی عبادت ہے۔ اور علمی عبادت جو ہے وہ علمی لدنی کے قریب ہے۔ اسی کے ساتھ مختصراً یہ جواب بھی مکمل ہے۔
سوال نمبر 12، قرآن سورہ نمبر 67 آیات نمبر 3 میں ہے کہ رحمان کی خلق میں کوئی تفاوت نہیں ہے، اس کی تشریح فرمائے۔
قرآن میں ہے کہ ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، اے رسول آپ رحمان کی خلق میں، رحمان کی مخلوق میں کچھ تفاوت نہیں پاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ رحمان کی خلق کیا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کا درجہ بلند سے بلندتر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں پر انسان یا کہ مومن کہنا چاہیے وہ رحمان کی مخلوق قرار پاتا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، اور وہاں پر رحمان کی مخلوق بہت سی روحیں ہیں، عالی قدر روحیں ہیں، وہ اولیاء و انبیاء کی روحیں ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں۔ تفاوت کے دو معنی ہیں، ایک تفاوت کے معنی فرق، کہ ان کے آپس میں کوئی فرق و امتیاز نہیں، ایک تفاوت کے معنی فوت، کہ ان سے کوئی چیز ازل کی طرف سے یا ابد کی طرف سے کوئی چیز فوت نہیں ہو چکی ہے، ان سے کوئی واقعہ، ان سے کوئی سرگزشت نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں سب چیز حاضر ہے، ازل بھی ہے، ابد بھی ہے، کوئی چیز وہاں سے گئی نہیں ہے، کوئی چیز وہاں سے گزری نہیں ہے، تمام چیزیں وہاں یکجا ہیں، وہ گویا بہشت ہے، اور بہشت سے کوئی نعمت الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے رحمان کی جو مخلوق ہے اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی ہے، اور ان میں کوئی فرق و تفاوت بھی نہیں ہے۔
سوال نمبر 13، قرآن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کی روح کہاں ہے؟ اسی پاک روح کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسم اعظم اور قرآنی روح کے آپس میں کیا رشتے ہیں؟
عمدہ سوال ہے، قرآن کے معنی پوچھا انہوں نے۔ قرآن کے معنی ہے پڑھنا، اور بہت پڑھنا، قرا یقرأ اور قاری، قرآن کے معنی پڑھنا، اور قرآن کے معنی قرآن اس لیے ہوئے کہ آن حضرت نے اسم اعظم کو کثرت سے پڑھا، بہت پڑھا، بہت پڑھا، اور اس کے نتیجے میں قرآن سامنے آیا، قرآن نازل ہوا۔ اس کثرت سے پڑھنے کی نسبت سے قرآن کو قرآن کہا گیا، یعنی کثرت سے پڑھنا۔ قرآن کی روح پیغمبر میں تھی اور اب امام میں ہے، کیونکہ قرآن کی روح نور سے الگ نہیں، جو نوری نبوت اور نوری امامت ہے وہی روح قرآن ہے، اس لیے قرآن کی روح امام میں ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی فرمان برداری کی جائے، جیسا کہ فرمان برداری کرنے کا حق ہے، اور پھر خصوصی عبادت جو امام بتاتے ہیں اس کو مکمل کیا جائے، تو تب قرآن کی روح حاصل ہوگی۔ خصوصی عبادت سے اسم اعظم یا کہ بول مراد ہے، اور یہ قرآن کی روح کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر سوال کا ایک یہ حصہ کہ قرآن، اسم اعظم اور قرآن کے، قرآنی روح کے آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جو اسم اعظم کی روح ہے وہ یہ قرآن کی روح ہے, ان کے آپس میں یہ رشتہ ہے. اسی کے ساتھ یہ جواب بھی مکمل ہے.
سوال نمبر 14, قرآن پڑھنے کے کیا کیا طریقے ہیں اور اس سے ثواب حاصل ہونے کے کتنے درجے ہیں؟
سوال عمدہ ہے اور اس کا جواب بھی عمدہ ہے, مگر مختصر پیش کرتے ہیں وقت کے مطابق. قرآن کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں اور اس کے ثواب کے درجے بھی 3 ہیں. ایک یہ کہ قرآن کو عبارت اور ظاہری لفظی طور پر پڑھنا, دوسرا یہ کہ ترجمہ اور تفسیر کرنا, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حکمت اور تاویل کو جاننا. الگ ترتیب اس کے ثواب کے درجات بھی یہ ہیں. سب سے پہلے عبارت پڑھنے کا ثواب ہے, اس سے بڑھ کر ترجمہ کرنے کا ثواب ہے, اس سے بڑھ کر حکمت اور تاویل کے جاننے کا ثواب ہے. تو اسی کے ساتھ یہ جواب بھی مکمل ہے.
سوال نمبر 15, آیا قرآن خود نور ہے یا نور کی طرف ہدایت ہے یا دونوں ہے؟ دلیل سے سمجھائے.
انہوں نے جیسا سوال کیا آپ نے سن لیا. قرآن جہاں ظاہری قرآن ہے اس مقام پر نور نہیں ہے, بلکہ نور کی طرف ہدایت ہے. اور قرآن جہاں نور ہے اس مقام میں نور ہے. اس لحاظ سے قرآن کے جو 2 پہلو ہیں, اگر آپ ان دونوں پہلوؤں کو لیتے ہیں تو قرآن دونوں ہیں. قرآن ظاہر میں جو ایک کتاب ہے وہ صرف ہدایت ہے نور کی طرف. قرآن جہاں امام کی ذات میں ایک روح ہے, ایک نور ہے, وہاں پر نور ہے. تو اس لحاظ سے قرآن اپنے دونوں پہلوؤں میں دونوں ہے, کتاب بھی ہے اور نور بھی ہے.
سوال نمبر 16, معلم قرآن اور نور قرآن میں کیا فرق ہے؟ نیس قرآن سامت اور قرآن ناطق کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کیجیے.
سوال آپ نے سن لیا, 16 نمبر کا سوال. معلم قرآن سے نور مراد ہے. نور کا مطلب معلم قرآن ہے. دونوں ایک ہی حقیقت ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. قرآن سامت اور قرآن ناطق کے درمیان یہ فرق ہے کہ قرآن سامت خاموش ہے. آپ سوال پوچھیں تو جواب نہیں دے گا. آپ اپنی عقل کے مطابق جس طرح سے قرآن پڑھیں گے اسی طرح اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. مگر جو قرآن ناطق ہیں, چونکہ وہ نور ہیں, چونکہ وہ ناطق ہیں, اس لیے آپ کے سوال کا جواب بھی ملے گا. اور جہاں آپ غلط کرتے ہیں تو بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اس میں یہ فرق ہے.
سوال نمبر 17, سر ام الکتاب کیا ہے اور لوح محفوظ کیا ہے؟ قرآن ام الکتاب میں کس طرح موجود ہے اور لوح محفوظ میں کس طرح تحریر ہے؟ مثال دے کر سمجھائیے.
ام الکتاب, کتاب کی اوریجنل کہیں یا کہ کتاب کی ماں کہیں, کتاب کی اصل کہیں یا سورس کہیں, تو وہ ام الکتاب ہے. اور لوح محفوظ کا مطلب ایک ایسی تختی جس میں ہر چیز محفوظ ہے. دونوں امام کا نور ہیں, یعنی دونوں سے امام کا نور عبارت ہے. لوح محفوظ سے آپ نفس کلی مراد لیں یا کہ امام کی روح, اور دونوں ایک ہی چیز ہیں. قرآن ام الکتاب میں روحانی شکل میں ہے. جس طرح روح ہے, جس طرح روح کی کیفیت ہے, جس طرح روح کی حالت ہے, اسی طرح ام الکتاب میں اور لوح محفوظ میں قرآن ایسی ہے. اور وہ روحانی تحریر میں ہے, مادی تحریر میں نہیں. اس کی مثال یوں ہے, جب آپ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ تحریر کی شکل میں ہوتی ہے, کاغذ پر لکھت ہوتا ہے. لیکن یہی تحریر یا کہ یہی کتاب دوات میں جو ہوتی ہے تو وہ ایک ملی ہوئی کیفیت میں ہوتی ہے. اور جب قلم میں کتاب ہوتی ہے تو قلم کی حرکتوں میں, مختلف سمتوں کی طرف قلم جو حرکت کرتا ہے, اسی شکل میں کتاب ہوتی ہے. پانی جو سمندر میں ہوتا ہے اس کی صورت الگ ہوتی ہے.
بادلوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی شکل الگ ہوتی ہے، بارش میں جو پانی ہوتا ہے اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، برف اور یخ میں اور گلیشیر میں چشموں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی صورت جدا ہوتی ہے، ندی نالوں میں اور دریاؤں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی شکل کچھ روان دوان سی ہوتی ہے، اور سمندر کو دیکھیں ان تمام چیزوں سے سمندر کی صورت مختلف ہے، وہ ایک بہت عظیم پھیلاؤ رکھتا ہے اور خاموش ہے پر اس میں موجیں اڑتی ہیں اور بہت وسیع چیز ہے، اس میں بہت سارے جانور بھی ہیں، مگر یہ جانور نہ تو بادلوں میں ہیں اور نہ بارش میں ہیں نہ یخ بستہ پانی کے ذخائر میں ہیں۔ اسی طرح قرآن جو لوح محفوظ میں ہے وہ اس قرآن سے مختلف ہے۔
سوال نمبر 18، قرآن اپنے مرتبہ اعلیٰ سے نازل ہو گیا ہے، اس کی وضاحت چاہیے کہ اس کے نازل ہونے کے کیا معنی ہیں، قرآن کے ان دونوں مرتبوں میں یا دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے، یعنی جہاں نہیں ہوا ہے اور جہاں نازل ہوا ہے۔
دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ابھی سوالات ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ نازل کا کیا مطلب، ہمیں بحیثیت اسماعیلیوں کے اس مطلب کو سمجھنا ہے، نازل معنی اترنا، مادی طور پر اترنا یا روحانی مرتبے سے کچھ کم ہونا۔ ایک آدمی کرسی پر ہے اور کرسی سے اترتا ہے، ایک شخص تخت پر ہے اور اس سے اترتا ہے، ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے اور اس میں اترتا ہے، جب اترتا ہے گھوڑے سے تو دوسرے آدمیوں کے ساتھ یعنی کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے تو وہ نمایاں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی عظیم مرتبہ ہے۔ قرآن نازل ہوا آسمان سے، ایک تو نازل ہونا ہے آسمان سے، ایک نازل ہونا ہے روحانی مرتبے سے، ایک اعلیٰ مرتبے سے کم مرتبے میں آ گیا، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا ہو گیا۔ ایک شخص گھوڑے سے اترتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو لوگوں کی آسانی کے لیے، ایک شخص کرسی سے اتر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھتا ہے تو اس میں بھی البتہ لوگوں کی آسانی ہے۔ قرآن عرش سے قلم سے لو سے دنیا میں نازل ہوا تو اس نے اپنے بہت سے مرتبوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں اس کی کچھ روحانی کیفیت تھی، وہاں یہ نور تھا اور نور کو آدمی نہیں سمجھتا تھا، روح کو نہیں سمجھتا تھا، لہذا یہ کم سے کم تر درجے میں آ گیا۔ نازل ہونے کے یہ معنی ہیں، اترنے کے یہ معنی ہیں، تو مرتبے سے اتر گیا روحانیت کے اعلیٰ مرتبے سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کٹ آف ہو کر نہیں آیا، قرآن قلم میں بھی ہے لوح محفوظ پر بھی ہے، اب ان دونوں کو کمپیئر کریں تو وہاں پر قرآن کچھ اور نظر آئے گا، یہاں پر قرآن کچھ اور نظر آئے گا، یہ جاننے کے لیے ہے، اس سے ہم اترنے کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ابھی ہم نے مثال دی تھی کہ کتاب دوات میں ہے، کتاب قلم میں ہے، کتاب کسی کے ذہن میں بھی ہے، کتاب کاغذ پر بھی ہے، کیا ان میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن قلم الہی میں یعنی خدا کے قلم میں، لوح محفوظ میں، اور رسول کے دل میں، اور ظاہری کتاب میں، یہاں تک کہ آپ یہ سوچیں اگر آپ قرآن کی تاریخ کو جانتے ہیں تو جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت عرب کی کیا تحریر تھی، کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں جو ابتدائی زمانے کی تحریر تھی اس کے نمونے آتے ہیں، اس زمانے سے لے کر اب تک کتنا فرق ہوا، اہمیت میں البتہ فرق نہیں ہوا، ضرورت وہی ہے، باطنی مرتبہ وہی ہے، لیکن ظاہری شکل، پانی جہاں بھی ہے پانی ہے مگر اس کی شکلیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ہمیں جاننا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ جواب بھی وقت کے مطابق ختم ہو گیا۔
سوال نمبر 19، قرآن جہاں علم الہی میں اب بھی موجود ہے، قرآن جہاں لوح محفوظ میں پر ہے، قرآن جہاں عالم مادیت میں نازل ہوا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟
اس سوال کا جواب تقریباً پہلے ہو چکا ہے، پھر بھی ہم دہراتے ہیں کہ قرآن جہاں قلم الہی میں ہے تو وہاں عقلی کیفیت میں ہے،
قرآن جہاں لوح محفوظ پر ہے اس میں روحانی کیفیت میں ہے، قرآن جہاں لوگوں کے سامنے ہے اس میں مادی کیفیت میں ہے۔ تو تین کیفیتیں ہیں، عقلی کیفیت، روحانی کیفیت اور مادی کیفیت۔ عقل سے یا قلم سے عقل کلی مراد ہے، لوح محفوظ سے نفس کلی مراد ہے۔ لہذا قلم الہی جو ہے وہ عقل کی قلم ہے، اس میں جو قرآن ہے وہ عقلی کیفیت میں ہے، وہ جہاں لوح محفوظ پر ہے وہاں پر روحانی کیفیت میں ہے، اور جہاں سب لوگوں کے سامنے ہے یہ مادی کیفیت میں ہے۔ تحریر مادی ہے، کاغذ مادی ہے وغیرہ، اس میں یہ فرق ہے۔
سوال نمبر 20، سورہ محمد 47:64 کا ایک مفہوم ہے کہ اکثر لوگوں کے دلوں پر قرآن کے تالے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ قفل مادی قسم کے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔
20 نمبر کا سوال انہوں نے پوچھا، سورہ محمد 47:24 کا ایک مفہوم ہے کہ اکثر لوگوں کے دلوں پر قرآن کے تالے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ قفل مادی قسم کے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ کیا ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ ہاں، یہ مفہوم صحیح ہے، اور وہ جو تالے ہیں وہ جہالت و نادانی اور تقلید کے ہیں، تقلید کے ہیں۔ تقلید، کسی کو کوئی غلط بات بتائی جاتی ہے اور وہ غلط بات اس شخص کے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے مشکل ہے کہ حقیقت کی تلاش کریں، یہ اس کے لیے ایک تالا ہے جس کو نہیں کھول سکتا۔ اس کے پیشواؤں نے اس کو پابند کیا اور اس کے گرد گرد دیواریں لگائی اور اس کے دل پہ تالا لگایا، اب وہ حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے اور تقلید ہے، اور تقلید کے تالے لگے ہوئے ہیں، جہالت کے تالے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان تالوں کو نہ تو توڑا جا سکتا ہے نہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کے تالے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سوال و جواب کا سلسلہ آج کا ختم ہو جاتا ہے، اور اب مجلس تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہے۔